السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر کریں کم ہے. جو بھی توفیق ہو جائے اس پہ شکر کرتے رہنا چاہیے. ہمیں یہ توفیق ہو رہی ہے کچھ پڑھنے کی کچھ سننے کی, اس سے بہت لوگوں پہ بہت اثر پڑ جاتا ہے, اعمال ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے جس قدر ہو سکے توفیق پہ شکر کرتے رہیں کہ یا اللہ آپ نے یہ توفیق دی, ہم سے نماز پڑھوائی, تراویح پڑھوا دی, روزے رکھوا دیے, بیان سنوا دیا, ان سب پہ شکر کریں. ہم اس لائق نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرما دیا. آج عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیے رمضان مبارک کی تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں, ان تین چیزوں کا کوئی خیال کرے تو انشاءاللہ اس کا کام بن جائے گا اور اس کی بخشش ہو جائے گی. ایک تو یہ کہ گناہوں سے توبہ کریں, اور دوسرے آئندہ کے لیے گناہ کا کوئی ارادہ دل میں نہ ہو. اس کے لیے ضرورت پڑتی اصلاح کی, اصلاح کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا. اس لیے آپ جتنی آیات کلام پاک میں دیکھیں گے جس میں توبہ کے بارے میں ہے, جیسے بھی پڑھی جا رہی تھی, الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم, یعنی اگر جن لوگوں نے گناہ سے توبہ کر لی گناہ کے بعد, لیکن توبہ کے بعد وہ اصلحوا اور اصلاح بھی کی تاکہ آئندہ گناہ نہ ہو. اصل چیز تو یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہو. ایک حدیث شریف ہے, میرے سامنے اس وقت نہیں ہے, لیکن حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان میں روزے رکھے اور اس کا یہ ارادہ ہو کہ آئندہ بھی گناہ نہیں کروں گا کبھی, تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اس ارادے پہ. تو یہ ارادہ بڑا قیمتی ہے, عزم, ارادہ. تو حق تعالیٰ کی ایک دو نہیں, بہت سی آیات میں یہ کہ ایک عالم صاحب بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اس وقت تمام مختلف آیات اس طرح کی پڑھ دی تو حیران ہوئے. اچھا اس قدر اصلاح کا حکم ہے, اور لوگ اصلاح کو سمجھتے معمولی چیز. اصلاح کا تو حکم بہت زیادہ آیا ہے کلام پاک میں. آدمی کو لگے رہنا چاہیے اپنی اصلاح کی کوشش, لیکن اصلاح بھائی خود سے نہیں ہوتی. اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ کوئی شیخ ہو. ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بہت ذرا چند دن رہ گئے ہیں, ان میں ہی ایک اب شب قدر بھی ہے. شب قدر کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ حکم ہے کہ تاک راتوں میں تلاش کرو. بس ہم حکم کے بندے ہیں, حکم کے غلام ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ہم ہر تاک رات میں تلاش کریں گے, اور ظاہر ہے اس میں مل کے رہے گی, کہاں جائے گی. اگر ہم ہر تاک رات میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے, توبہ کریں گے, استغفار کریں گے, تو فرشتے جب اتریں گے وہ ہمیں دیکھیں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے. تو یہی چاہیے, یہی ہے شب قدر. لیکن ایک بات سمجھ لیجیے, گناہ سے انسان آلودہ ہوتا ہے, جسے بدبو ہوتا ہے. جو گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں ان کا کام بن جاتا ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویریں ہوں گی وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے. اٹل ہے یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے. اب شب قدر جیسی بڑی رات, اس میں فرشتوں کا نزول مغرب کے وقت سے ہوتا ہے, اور اتنا ہوتا ہے پوری رات ہوتا رہتا ہے کہ جگہ تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں کے لیے. لیکن جن گھروں میں تصویریں وہاں داخل ہوں گے وہ فرشتے رحمت کے ہرگز نہیں داخل, ہرگز نہیں, وہ محروم رہ جائیں. اس لیے ایک کام یہ بھی کرو کہ گھروں سے تصاویر کو نکالو, اپنے موبائلوں سے تصاویر کو خدا کے لیے نکالو. جو تصاویر والی چیزیں ہیں ان میں کیوں جاتے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف فرما دیا تصاویر کے بارے میں. تو خیر, اب جو ہے ہمیں تو اپنی اصلاح کا مسئلہ ہے کہ ہم اتنے کم وقت میں اصلاح کیسے کریں. وہ اعمال ہیں بعض جو کتاب جزاء الاعمال میں دیے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر اختیار کر لو تو تم کو بہت سے اچھے اعمال کی توفیق ہوتی ہے, اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو چھوڑ دو تو سب گناہ چھوٹ جائیں. تو میں ان گناہوں کو پہلے لیتا ہوں, اور وہ جو ہے جو اعمال اچھے ہیں جن سے اور اعمال کی توفیق ہوگی وہ بعد میں. وہ گناہ جن سے بچنا ضروری ہے اور جن سے بچنے سے انسان تقریباً سارے گناہوں سے بچ جائے گا. لیکن سب سے پہلے کیا چیز چاہیے؟ پورا عزم اور ارادہ کہ ہم گناہ نہیں کریں. حکیم الامت نے ایک جگہ لکھا ہے, میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, کتاب قصد السبیل میں کتاب قصد السبیل میں فرماتے ہیں بالکل یہی چیز رمضان کے لیے بھی ہے کہ دیکھو ایک تو علم حاصل کرو کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ گناہ ہے کیا اور گناہ کیا نہیں ہے. ایک چیز ہے گناہ اور اس کو سمجھنا کہ گناہ نہیں ہے یہ تو بہت ہی خراب بات ہے, تو ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے, اس کے بعد علم اگر حاصل ہو گیا کہ کیا چیز گناہ ہے, علم اسی کو کہتے ہیں کہ یہ معلوم ہو جائے کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں کس چیز سے راضی ہوتے ہیں, یہی علم ہے. باقی اگر کتابوں کے نام یاد ہیں تو وہ کوئی علم نہیں ہے. علم تو یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ کیا گناہ ہے کیا گناہ نہیں ہے, کس چیز سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں کس چیز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. یہ جس نے سمجھ لیا تو علم حاصل ہوا. لیکن اس پہ جب عمل ہوگا وہ اتنا علم ایسا ہو حال کے درجے میں علم ہو جائے کہ بغیر عمل بغیر اس پہ عمل کے چین نہ لے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اس کو کہتے ہیں کہ جو حاصل ہو جائے تو اس پہ عمل کیے بغیر چین نہ ملے. تو ضروری علم حاصل کرنا تو ضروری ہے, اس کے بعد ارادہ اور عزم ضروری ہے. ابھی کر لیں, دو منٹ میں کر سکتے ہیں, ایک منٹ میں کر سکتے ہیں, کہ علم پر ہم عمل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ علم جس پر عمل نہ ہو وہ کیا ہے, وبال ہے, وبال بن جاتا ہے. ایسا علم حاصل کرنا, تفسیر کے درس میں جا رہے ہیں, عورتوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے. بھائی عورتوں کو تو باہر نکلنا ان چیزوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے, گھر میں بیٹھ کر ہی سارے علوم حاصل کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیتے ہیں, بھائی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علوم کس سے حاصل کیے, اپنے شوہر سے نا, تو سنت قائم ہو گئی. تم سب اپنے شوہروں سے حاصل کرو, شوہروں کو چاہیے کہ وہ خود جا کے علم حاصل کریں, گھر میں بیٹھ کر علم حاصل کریں گی عورتیں. اب علم پر عمل کرنے کی ہمت قوی رکھنا, ہمت سے کام بنتا ہے. کئی جگہ رکاوٹیں آئیں گی, ہمت سے کام. کوئی عورت اگر پردہ کرنا شروع کرے گی تو فوراً رکاوٹیں آئیں گی. ہمت سے کام لیں, خوش اسلوبی سے کریں, حکمت عملی بھی کریں, اور یہ دیکھیں کہ کہیں تقاضائے نفس یا ملامت خلق یہ دو چیزیں ہیں جو روک دیتی ہیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے. ایک نفس کا تقاضا, اپنے ہی نفس کا تقاضا, وہ عمل نہیں کرنے دیتا, سستی کر دیتا ہے, نماز پڑھنے میں سستی کر دی, یا نامحرم سامنے ہے اور آنکھ نیچی نہیں کی, نگاہ نیچی نہیں کی. اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہے قرآن میں کہ عورت ہو یا مرد دونوں کو یہ حکم ہے کہ جب کوئی نامحرم ہو تو نگاہ نیچی رکھو, ہرگز دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے, بعض اوقات ہمت کم ہو جاتی ہے اور بعض لوگوں کو تو علم ہی نہیں ہے. بعض لوگ تو ایسے بن جاتے ہیں کہ جیسے علم ہی نہیں ہے, ان کے گھر میں کوئی شرعی پردہ ہی نہیں ہے, چچا زاد ماموں زاد خالو زاد وغیرہ سے پردہ ہی نہیں ہے, جیٹھ دیور نندوئی بہنوئی سے پردہ ہی نہیں ہے. تو بتائیے, وہاں تو وہ علم ان کو بتایا بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے, تو شیطان کے آلے کار بن جاتے. تو آج یہ عرض کرنا ہے کہ اصلاح کے لیے جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ جو علم ہوگا اس پہ عمل کریں گے, اور تقاضائے نفس یا ملامت خلق, لوگ ملامت کریں گے, یہ دو چیزیں روک دیتی ہیں, ان دو چیزوں کو سنگ راہ نہیں بننے دیں گے, یعنی راستے کا پتھر نہیں بننے دیں گے. تو وہ گناہ جن سے بچنے سے تمام گناہوں سے نجات ہو جائے گی, ان کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے, چھوٹی سی فہرست ہے, لیکن اگر آپ سمجھ جائیں اس پہ عمل کریں تو دیکھیے سارے گناہوں سے یہ اسلحہ میں آ جائے گا. کوشش کرنا شروع کر دیں اگر, اور کسی سے پوچھیں. فرمایا ایک سب سے پہلا جو گناہ بتایا ہے غیبت, سب سے پہلا غیبت کا گناہ ہے, اور اس قدر کثرت سے. بھائی باتیں کرو گے آپ اس میں, ٹیلی فون کے اوپر موبائل کے اوپر کچھ نہ کچھ غیبت ہو جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ فضول باتیں کرو اور غیبت نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اس سے مفاسد پیدا ہوتے ہیں دنیا کے بھی اور دین کے بھی. فرماتے ہیں اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے, غیبت سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. اب حکیم الامت اتنی بڑی ہستی بتا رہے ہیں, ان کو بھی نہیں مانو گے. بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے غیبت سے بچنے کا, کہ بلا ضرورت شدیدہ کسی کا تذکرہ نہ کرو, کسی کا نہیں, نہ رشتے داروں کا, نہ بھائی بہنوں کا, کسی کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بلا ضرورت تذکرہ کیوں کرو, نہ وزیر کا, نہ سفیر کا, نہ وزیر اعظم کا, نہ صدر کا, نہ کسی اور ملک کے صدر اور وزیر اعظم کا کیا ضرورت ہے غیبت پڑھنے سے. نہ اچھا تذکرہ اس کا کرو اور نہ برا کا تذکرہ کرو. اچھا تذکرہ کرو گے تھوڑی دیر میں غیبت شروع ہو جائے گی. اگر ذکر کرنا ہی ہے تم کو تو اپنا ہی ذکر کرو. اپنا ہی ذکر کرو. اپنا ذکر کیا ہے؟ وہ ایک شعر ہے, جب ہوا ایک شخص کے اوصاف کا واضح بیان, بد تمیزو بد دماغو بد نگاہو بد زبان, میں یہ بولا شکر ہے یہ تذکرہ میرا نہیں, اس پہ سب ہی مسکرائے میں مگر سمجھا نہیں. تو اپنا ہی تذکرہ کرو, اپنا ہی تذکرہ کرو, اپنی ہی خرابیوں کو سوچو. تو ایک تو غیبت ہے, اس کو چھوڑنا ضروری ہے. غیبت بہت شدید گناہ ہے, اور غیبت کا ایک علاج جو حکیم الامت نے بتایا وہ بہت اچھا ہے, وہ یہ ہے کہ جس کی غیبت ہو جائے فوراً اس کو خط لکھو, میسج کرو, ٹیلی فون پہ بات کرو, بھائی غلطی سے مجھ سے غیبت ہو گئی ہے, آئندہ نہیں کروں گا, للہ معاف کر دو. چونکہ غیبت حقوق العباد میں ہے, بغیر معاف ہی مانگے معاف نہیں ہوتا. اور اپنے شیخ کو لکھو کہ میری عادت ہے غیبت کی, میں اس کو کیسے دور کروں. اور دوسرا ظلم ہے, خواہ مالی یا جانی یا زبانی, کسی کا حق مار لیا قلیل یا کثیر, اگر قلیل حق مارا تو بھی ظلم ہے, یا کسی کو ناحق تکلیف پہنچا, یا کسی کی بے آبروئی یعنی بے عزتی کر دی. دیکھیے یہ گناہ ہے بہت ظلم, اور ظلم بہت عام ہے. دیکھیے ایک ظلم تو بہت عام ہے جو عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور جس کی وجہ سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں. عورت کا حق ہے کہ شوہر اس کو ایک ایسا گھر دے جس میں اس کے کسی رشتے دار کا دخل نہ ہو, یہ اس کا حق ہے, حق واجب ہے, وہ نہیں دیتے. اب جناب جو جو پریشانیاں, جو جو برائیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں, ظلم ہے. ظلم کے ساتھ اس کو تو فلاح ہوگی نہیں, اس پہ تو وبال آتا رہے گا, اور یہ مجبور اور بے بس بیچاری ظلم سہے گی. اور پھر ظلم سہنے کے بعد یہ بھی کچھ الٹ پلٹ کرے گی, غیبت کرے گی, غصہ کرے گی, پورا گھر خراب ہو جاتا ہے. بھائی حق شریعت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ اگر کبھی ایسا ہو کہ گھر نہیں ہے, اتنی جگہ نہیں ہے, تو ایک کام یہ کرو کہ کم سے کم ایک کمرہ تو ہوگا اس کا, اس میں دخل مت دو. کوئی اس کے کمرے میں بلا اجازت نہ جائے, اس کے کام میں دخل مت دو. وہ جو چاہے کھائے, جو چاہے پکائے, اس کا حق ہے. اور یہ وہ کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے, ایک غیبت, ایک ظلم, اور ایک تیسرا کبر, اپنے کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا. یہ بھی اتنا عام ہے ہم آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن آپ ذرا دیکھیے تو صحیح. کبھی ہم کسی شخص کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی کا مذاق اڑاتے ہیں, کبھی کسی کو برا کہتے ہیں, حقارت سے تو کہتے ہیں نا, اور بعض اوقات تو قوم کی قوم کو برا کہتے ہیں. تو غیبت الگ ہوتی ہے اور کبر کا الگ گناہ ہوتا ہے. بھائی اپنے کو سب سے ذلیل سمجھو. میں اپنے سب دوستوں کو کہتا ہوں, خدا کے لیے یہ عادت ڈالو کہ میں ہی سب سے ذلیل ہوں, میں ہی سب سے گنہگار ہوں, میں ہی سب سے بے وقوف ہوں, اور میں ہی سب سے جاہل ہوں. یہ چار چیزوں کا تو پکا کر لو کہ میں سب سے گیا گزروں, ورنہ کبر نہیں جائے گا. اور کبر وہ گناہ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے کتنے ہوگا بھائی, یہ غیبت اور ظلم اور کبر, اور اس کے بعد چوتھا ہے غصہ. دیکھیں غصہ بہت خراب گناہ ہے, غصہ منحوس گناہ ہے. جس جس گھر میں غصہ کیا جائے گا وہاں نحوست ہوگی. کبھی یاد نہیں, حکیم الامت کہتے ہیں کبھی یاد نہیں کہ غصہ کر کے پچھتایا نہ ہو, کیونکہ حالت غضب میں قوت عقلیہ مغلوب ہو جاتی ہے, عقل باقی نہیں رہتی. واقعی صاف نظر آتا ہے کہ عقل باقی نہیں رہتی, پھر جوش اور ہیجان ہوتا ہے, اس میں جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی کا ہیجان کم, کسی کا ہیجان زیادہ, لیکن ہوتا تو غصہ ہی ہے. تو اس وقت جو کام ہوگا غصے میں وہ عقل کے خلاف ہوگا, اور منہ سے وہ بات نکل جائے گی جو نہیں کہنی چاہیے تھی. اور غصہ اترنے کے بعد اس کا آپ کوئی تدارک نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عمر بھر کے لیے ایک بڑا نقصان ہو جاتا ہے. جیسے بعض لوگوں نے کیا کیا کہ غصے میں آ کے بیوی کو تین طلاق دے دی. اللہ کے بندے اب ہوگا کیا, بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ غصے میں ہوا نا, انا للہ. غصہ بہت بری چیز ہے, غصے میں قتل ہو جاتا. تو یہ نمبر چار تھا. نمبر پانچ, غیر محرم عورت یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا، یہ بھی آج کل اتنا رواج شرفا میں اور دینداروں میں ہو گیا ہے. شیخ سے تعلق ہے، کسی کی مرید ہیں، اور شوہر کے خالازاد بھائی سے فون پہ باتیں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ اور شوہر کرنے کیوں دیتا ہے؟ کوئی خالازاد، ماموزاد، کوئی بھی نامحرم ہو، اس سے فون پہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس سے کسی قسم کا رابطہ ہی کیوں ہے؟ اگر رابطہ کرنا ہو تو شوہر کرے گا. دیکھیے کتنی برائی پھیل چکی ہے. اب جا کے گھروں میں دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے، بہت ہنسی مذاق ہو رہا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو دوسرے نامحرم رشتے دار ہیں ان میں سے بعض بڑے خوش اخلاق اور بڑے بڑے خوش گپی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے. کتنا بڑا نقصان ہے. جہنم تو بنا ہی رہا ہے، وہ بنا ہی رہی وہ عورت اور مرد دونوں. اور اس سلسلے میں ابھی میں پاکستان گیا تھا، کچھ مہینے رہا، تو اتنی جلدی جلدی شریف آدمیوں کے یہاں کے ایسے ایسے واقعات سننے میں آئے جو میں بیان نہیں کر سکتا، صرف اسی وجہ سے. ایسی لیکن اس کے خلاف کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا. نہ پردہ ہے، بات چیت اب وہ موبائل کے اوپر جانے کیا کیا ہو جاتا ہے. تو دیکھیں نمبر پانچ کون سا ہے، غیر محرم عورت سے یا مرد کا غیر عورت کا غیر محرم مرد سے کسی قسم کا علاقہ، لکھا حضرت کے الفاظ، کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے. خواہ اس کو دیکھنا یا اس سے دل خوش، اس کا دل خوش کرنے کے لیے ہم کلام ہونا، یا تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یا اس کی پسند کے موافق اس کے خوش کرنے کو اپنی وضع اور کلام کو آراستہ کرنا. دیکھیے آپ دیکھیے گا مردوں کو بھی، اب کسی باہر عورت سے ملیں گے جو باتیں کریں گے، کیا پیچھے چلے جا رہے ہیں. حرام ہے بھائی، ضرورت کی باتیں کرو اور چھٹی کرو. اسی طرح سے عورتیں اب نہ ہمارے مردوں سے باتیں کرتے ہیں، ایسی پیاری آواز بناتی ہیں، تو وہ تو خراب ہو جائے گا اس کا دل، نہیں تو جان بوجھ کے کرتے ہیں تاکہ ہماری بھی ویلو ہو جائے. فرماتے ہیں حضرت حکیم الامت، میں سچ عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق سے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور جو جو مصائب پیش آتے ہیں وہ احاطۂ تحریر سے خالی. حضرت حکیم الامت فرما رہے ہیں، اور ہمارے اچھا خاصے دیندار گھرانوں میں کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. کیا سمجھ کے دی ہوئی ہے؟ میری سمجھ سے باہر ہے. فرمایا حکیم الامت نے اتنا پہ بھی بس نہیں کیا، فرمایا انشاءاللہ کسی رسالے میں ضمناً اس کو مزید لکھنے کا ارادہ ہے، یعنی اتنا اہم موضوع ہے. اور نمبر یہ کتنے ہو گئے بھائی، غیبت، ظلم، کبر، غصہ، نامحرم عورت سے یا مرد سے کسی قسم کا علاقہ رکھنا نمبر پانچ، اور نمبر چھ طعام مشتبہ یا حرام کھانا. آج کل اس کا بھی چونکہ باہر کا کھانا آتا ہے ہر جگہ پہ بغیر دیکھے، بھائی ذرا شک ہو جائے حرام کھانا پیٹ میں مت جانے دو. زیادہ ہمارے حضرت نے تو کہا تھا کہ بھائی خود ہی جا کے بکرا ذبح کر لیا کرو، پورا بکرا خریدو اور ذبح کرو اور گھر میں لا کے رکھو، احتیاط کرو. دیکھیے اس میں احتیاط، اگر گندی گندی بات چیزیں کھائیں گے تو پھر. لکھا ہے حضرت نے کہ یہ جو طعام مشتبہ یا حرام کھانا کوئی کھاتا ہے تو اس سے کدورت اور کدورت پیدا ہوتی ہے، کدورت نفسانیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جیسے جتنا حرام کھائے گا ویسے اس سے افعال ہوں گے. تو نہ یہ چھ گناہ ہیں. اب رمضان میں دیکھیے قید لگی ہوئی ہے. کیا قید لگی ہوئی ہے؟ اگر تم نے اپنے گناہ نہیں معاف کرا لیے تو کیا ہوگا؟ ہلاک، بدبخت، جہنم رسیدہ ہو جائے. تو ہمیں کوشش تو کرنی تھی. یہ حکیم الامت ایک دوسرا بتا دیا ہے کہ بھائی ان چھ گناہوں سے بچو تو انشاءاللہ تم سب گناہوں سے بچ جاؤ. لیکن ایک شیخ سر پر ہو جو آپ کی رہنمائی کرے. اگر یہاں رمضان میں بھی اب ارادہ کر لو کم سے کم کہ یہ گناہ ہم بالکل نہیں کریں گے، ان گناہوں کا ہم علاج کرائیں گے. دیکھیے قرآن کی اکثر آیات میں جہاں توبہ کا ذکر ہے وہاں اسلحہ یا اسلحو لگا ہوا ہے. جب تک اصلاح نہیں کراؤ گے وہ توبہ قبول نہیں. بھائی توبہ کا حکم قرآن میں ہے نا. وا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ بھی کرو. وہ جب ہوگا تو یہ بھی کرو. وہ اسلحہ وہ اسلحو کیا مطلب ہے اس کا؟ فرض ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ تو اصلاح نفس اسی لیے فرض ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ ضروری چیز ہے، بہت ضروری چیز ہے. تمام چیزوں سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ بندہ گناہ چھوڑنے کی ساری تدبیریں کرے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب بھی کر دیں، کامیاب بھی کر دیں. یا اللہ یہ رمضان ایسا خالی نہ چلا جائے. آمین اللہم آمین اللہم آمین.